مارجی کا صلوات
اللہ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الشهداء الصديقين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما سورة نساء کی 64ویں آیت کی تلاوت آج کی مجلس میں بھی کی گئی اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کی تلاوت میں ہر سال حسینیہ زہرا کے اس عشرے کی کسی نہ کسی مجلس میں کرتا ہوں. میرا طریقہ کار تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ میں قرآن کی ایک آیت کو سرنامہ کلام بنا کر 10 دن اس پہ گفتگو نہیں کرتا ہوں اور کر بھی نہیں سکتا ہوں. یہ تو علماء کا کام ہے. تو تقریباً ہر مجلس میں یا ہر دوسری مجلس میں آیت تبدیل ہوتی رہتی ہے. آج اس عشرے کی پہلی مجلس ہے اور چونکہ میں پاکستان سے یہاں پہ آتا ہوں اور وہاں پہ پے در پے روزانہ اتنی مجلسیں ہوتی ہیں تو پہلی مجلس میں ذرا سا میرا موضوع میرا انداز بیان دھیما رہتا. لیکن اس سے پہلے کہ جو بھی مجھے اپنی کم علمی کے ساتھ اس آیت پہ گفتگو کرنا ایک چیز کی وضاحت براہ راست کر دی جائے اور جب موقع بنا تو اسی کے ساتھ ایک اور غلطی کی وضاحت. غیر ارادی طور پر عادت کے تحت ایک احترام کے تحت بھی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ فقہی اور شرعی اعتبار سے بہرحال میں سید ہونے کی سعادت سے محروم. اور ابھی ابھی جو میرے نام کا اعلان کیا گیا اس کے اندر سید صادق حسن آ گیا. گرچہ مجھے معلوم ہے کہ بیان کرنے والے کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا لیکن ایک احترام میں بھی اور خاص طور پہ عرب علاقوں میں جہاں سید ایک احترام کا بھی لفظ ہے. دوسری بات, اس دوسری بات کو ذرا غلط نہ سمجھیے گا. ابھی پاکستان میں جب میں گیا تو 12 سے 15 کتابیں میرے نام سے چھپی ہوئی جو میری مجالس کے عنوانہ پورے پورے عشرے. اور اس وقت اب یہ نہیں, یہ تو ذرا سا اشتہار بن رہا, وہ ساری مجالس نہیں ساری نہیں شروع کی 8 کتابوں میں میرے نام کے آگے نجفی لکھا ہوا ہے. نجف اور کربلا کے حوض علمیہ کا تذکرہ میری مجالس میں بہت آتا، اور ظاہر کے اعتبار سے تو الحمدللہ پروردگار نے نجف و کربلا کی زیارتوں کا موقع دیا اور بار بار دیا، اور آپ میں سے بھی، گلف میں رہنے والوں میں سے بھی ہر آدمی بار بار یہ زیارتیں کر رہا، اور کتنے لوگ اربعین کی زیارت کے لیے تیار بھی ہو رہے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے اب تک کوئی اس سے محروم ہے تو پروردگار عالم ہر مومن ہر مومنہ کو حج بیت اللہ اور زیارات چاردہ معصومین خصوصاً کربلا کی زیارت سے ضرور مشرف کرے. مگر چونکہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے ماحول میں نجفی کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جس نے حوض علمیہ نجف میں تعلیم حاصل کی، کہ میں نے کہا کہ جب ایک لفظ کی وضاحت ہو رہی تو جو ابھی میں پاکستان میں اپنی آنکھ سے غلطی دیکھ کے آ رہا ہوں، تو اب گویا میں اس طرح سے جکڑا گیا کہ میرے نام سے پہلے بھی لوگوں کو غلطی ہوتی ہے، میرے نام کے آخر میں بھی غلطی ہوتی. لیکن بہت سارے مومنین کہتے کہ مولانا وہ نام سے پہلے اور آخر کی غلطی برداشت، ہمیں تو سب سے زیادہ نام پر ہی شک ہے کہ آپ کہلاتے صادق ہیں، ہیں بھی کہ نہیں. یہ جو آپ سانپ پڑھتے ہیں، یہ جو آپ بچھو پڑھتے ہیں، یہ جو آپ آگ پڑھتے ہیں، یہ جو آپ اشارے قبر پڑھتے ہیں، یہ جو آپ عذاب قبر پڑھتے ہیں، اور اس سال تو حسین زہرا کے عشرے کا موضوع یہی. اسی حوالے سے مجھے اپنے عشرے کے موضوع کا اعلان کرنا تھا. تو یہ جو آپ پڑھتے ہیں، یہ سن کے تو ہمیں آپ کے نام کے پہلے اور آخری حصے سے کوئی غرض نہیں، اصل نام سے غرض. یہ تو کہیں سے بھی ہمیں سچی باتیں تو نظر نہیں آ رہی. اور کچھ لوگ ایک مرحلہ آگے بڑھ جاتے ہیں، جنہوں نے قرآن پڑھا تو انہیں پتا ہے کہ قرآن میں اتنا زیادہ تذکرہ اس عذاب قبر کا ہے، یا عذاب آخرت کا ہے، یا گناہگار کی سزا کا ہے، تو کوئی اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتے جو امریکہ کے بچے کرتے ہیں کہ مولانا کون سا عذاب، کون سا فشار، کون سے سوال و جواب، ہم نے کیمرے لگا کے 3 دن تک قبر کو مانیٹر کیا. اب جو سی سی ٹی وی اور اس سے بھی زیادہ جدید ایجادات آ گئی تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ 20 سال پہلے کی بات کہ ہم نے قبر میں باقاعدہ ویڈیو کیمرہ لگایا، 3 دن اب بیٹھے رہے، اب منکر آتا ہے، اب نکیر آتا ہے، اب قبر کی دیوار آگے بڑھتی ہے، اب وہ مرنے والے کی چیخ نکلتی ہے، اب وہ تڑپ کے ایک مرتبہ قبر میں اٹھ کے بیٹھتا ہے. جو آپ مجلسوں میں بیان کر رہے ہیں کچھ نظر نہیں آیا، نہ کوئی منکر ہمارے ویڈیو کیمرے میں ریکارڈ ہوا، نہ کوئی نکیر ہمارے ویڈیو کیمرے میں ریکارڈ ہوا. اور میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ ریکارڈ ہو جاتا تو وہ منکر و نکیر ہوتا ہی نہیں. خیر وہ تو ایک بالکل الگ بات ہے. کہا کہ یہ ساری باتیں جب سنتے تو یہ لگتا ہے یہ واقعا آپ کے نام کا یہ حصہ بدلنا چاہیے، پہلا اور آخری تو احترام کے اندر چل جائے گا، یہ نہیں چلے گا. اور یہی وہ چیز جو آج کی مجلس کا عنوان. اب آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ مولانا ادھر ادھر کی باتیں کر کے ہمارا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں، آج کی مجلس کا عنوان ہی یہی. اس سے پہلے کہ میں اس پورے عشرے کے عنوان کو شروع کروں جو کل سے شروع ہوگا، اور اس کی تمہید شروع کروں جو آج سے شروع ہونے والی ہے، اس سے پہلے کہ اس پہ بات کی جائے، ایک حدیث اسی موضوع کی لیکن ترتیب سے ہٹ کر. یہ بعد میں مجلس کے بیچ میں یہ حدیث آتی تو ایک ترتیب کے ساتھ آتی، لیکن بہرحال آغاز مجلس میں ہی صحیح، کیونکہ اس کا حوالہ 3-4 دفعہ اس عشرے میں آئے گا. اور حدیث اسی امام معصوم کی کہ پورا گروہ معصومین صادقین کا گروہ، مگر اس صادقین کے گروہ میں بھی صادق کا لقب ایک امام معصوم کو ملا، انہیں کی حدیث ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. میں نے پچھلے سال اسی عشرے میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اس کا جواب 2 مجلسوں کی شکل میں دینے کی کوشش کی تھی. پڑھنے والا تو اپنے خیال میں پتا نہیں کتنی کوشش کرتا، مجمع کتنا سمجھ پایا اس کا میں اندازہ نہیں کر پایا. اور وہ سوال یہ تھا کہ یہ سارے لقب جو معصومین کے ہیں ان میں سے ہر لقب ہر امام معصوم کے اوپر سجتا ان کی شان. ایسا نہیں ہے کہ صادق فقط ایک معصوم اور کاظم فقط ایک معصوم اور تقی فقط ایک معصوم, بلکہ میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ تو اس اصول کے عادی بھی ہیں. زیارت وارثہ میں ہم آقا حسین کے وہ سارے لقب استعمال کر دیتے ہیں, اشہد انک الامام البر التقی رضی زکی ہادی مہدی, یہ سارے لقب آقا حسین کے لیے استعمال ہو رہے ہیں نا کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ تقی بھی ہیں, ہمارے یہاں یہ نوے امام کا لقب, آپ رضی بھی ہیں ہمارے یہاں یہ آٹھویں امام کا لقب, آپ زکی بھی ہیں ہمارے یہاں یہ گیارہویں امام کا لقب, آپ ہادی بھی ہیں ہمارے یہاں یہ دسویں امام کا لقب ہے, آپ مہدی بھی ہیں ہمارے یہاں یہ صرف بارہویں امام کا لقب مانا جاتا. لیکن وہی فارمولہ اور اصول کہ حالات کے تحت کسی امام کا ایک لقب مشہور ہو گیا, ورنہ ہر امام, اور یہ زیارت وارثہ میں بھی خالی آقا حسین کے لیے نہیں, ہر امام تقی بھی ہے رضی بھی ہے زکی بھی ہے ہادی بھی ہے کاظم بھی ہے صادق بھی ہے باقر بھی ہے. مگر پچھلے سال میں نے سوال یہ رکھا تھا کہ پھر کیوں تقی کو تقی کیوں کہا جاتا, اور خاص طور پر تقی کے اگر وہ معنی اپنے ذہن میں لائیں معصوم تو یہ لقب تو امامت کے شروع میں ہی آ جانا چاہیے, یعنی پہلے امام دوسرے امام. پھر میں نے اس کا جواب دو مجلسوں میں دیا تھا, میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ چیز کی تکرار بہت جلدی نہ ہو. تکرار تو ہر آدمی کرتا ہے, میں کچھ زیادہ ہی تکرار کرتا ہوں, لیکن آٹھ سال چھ سال چار سال بعد, اب پچھلے سال کی بات تو ابھی کی تھی تو اس کی تکرار نہیں کروں گا. آج ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ہو سکتا اس کے جواب کا موقع نہ ملے, لیکن ابھی تک میرے ذہن میں اپنے عشرے کا جو عنوان ہے اس میں اس سوال کا جواب آئے گا کہ صادق تو ایک ایسا لقب ہے جو رسول خدا سے شروع ہوا آخری زمان آخری امام تک ہے, چھٹے امام تک اس لقب کو روک کے کیوں رکھا گیا؟ یہ تو ایسا لقب ہے کہ امام علی وہیں سے یہ شروع ہو جانا چاہیے, چھٹے امام ہی کو صادق کیوں کہا گیا؟ اب ہمارا بچہ بھی اس سوال کا ایک عام جواب تو جانتا, بچہ بھی, کہ ہر امام کے زمانے میں جو حالات ایسے بنے کہ ان کی جو صفت دنیا کے سامنے زیادہ نمایاں ہو کے آئی, بے شک چھٹا امام بھی تقی تھا اور نقی تھا اور ہادی تھا اور زکی تھا اور عسکری تھا, لیکن جو صفت زیادہ سامنے آ سکی چھٹے امام کے زمانے میں, کیا ایسے حالات تھے کہ امام کے صادق کی صفت زیادہ سامنے آئی؟ یہ تو ایک سوال, اور اس سوال میں مزید میرا ایک سوال ملا دیجیے, وہ یہ کہ ویسے ہی عجیب بات ہے کہ ہر امام کا لقب ان کے زمانے کے حالات کی وجہ سے, ساتواں امام چودہ سال قید میں رہا ظالموں کی, وہ کس میں قید؟ ساتواں امام اپنے حقیقی بھائیوں کے ظلم کا نشانہ بنا, لیکن کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہ کیا. چلیں سمجھ میں آ گیا, نواں امام تقی اس لیے کہلایا کہ مامون رشید کے محل میں جو کچھ گزری وہ ساری باتیں آ گئی. چھٹے امام کے لیے ایک عجیب بات, حدیث چھٹے امام کی بیان کرنا تھی, کوئی عالم ہوتا جیسے مولانا محترم تشریف فرما تو وہ ایک منٹ میں بات مکمل کر کے آپ کو سمجھا کے آگے بڑھ جاتا, طالب علم ہے تو بات کو اتنا پھیلا دیا. لیکن اس کا یہ جملہ جو اب آ رہا جس کے بعد میں اصل موضوع پر آؤں, یہ جملہ آگے کی کسی مجلس میں بہت اہم ایک مسئلہ بننے والا, وہ یہ ہے کہ ہر امام کا لقب ان کے زمانے کے حالات کے تحت بنا, ورنہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, بدلتے رہتے انداز کوفی و شامی, انداز ان کا بدلتا ہے اس لیے معصوم کا لقب سامنے آتا ہے, ورنہ ہر معصوم کے لیے تمام لقب برابر. چھٹے امام کے لیے ایک عجیب بات ہے, ایک عجیب بات کہ چھٹے امام کا لقب صادق ہونے کی دو میں سے ایک وجہ, نوے امام کو تقی کہتے ہیں، اس کی بھی دو وجہ تھی پچھلے سال کی مجلس. دیکھیے حوالہ دینے کا تو مجھے حق ہے نا، اگر کہ مجلس کی تکرار نہیں کر رہا ہوں. دو وجہ تھی، دونوں بتائیں. پچھلے سال دو مجلسیں، سابق کا لقب سامنے آنے کے بھی دو وجہ، ایک تو ان کے زمانے کے حالات اور ایک امام زمانہ کے حالات جس کی وجہ سے چھٹا امام صادق کہلایا امام زمان. چھ اماموں کے بعد جو امام آنے والا ہے، اس چھ اماموں کے بعد کی وجہ سے چھ امام پہلے ہی چھٹے امام کا لقب صادق بن گئے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہمارا موضوع اب میں اور اپنے موضوع کو سخت بنا دوں تاکہ جو آج آئے وہ بھی کل مصائب کے وقت آئیں، اور سخت بنا دوں کہ ہمارا موضوع عذاب قبر، اور میں نے سخت بنا دیا سیدھی سادھی ڈائریکٹ عذاب کی بات. مگر یہ تقریر اس میں زمانے کے امام کے بارے میں تو ہوگی ہی، وہ آپ کو معلوم ہے کہ زندگی بھر میں نے جس کے طفیل روٹیاں کھائی، میرے گھر میں روزی آئی، میرے بچوں کے لیے روزی آئی، جس کے نتیجے میں میں زندہ ہوں اور سانس لے رہا ہوں، ایک مجلس ہمیشہ اس کے ذکر پہ مبنی اور مشتمل ہوتی. روزے قلورا، حدیث رسول کہ ساری مخلوقات کو روزی اس امام کی وجہ سے ملتی، بے وجود ہی سبتت الارض والسما، وہ ابھی ہے چاہے جزیرہ خضرا میں ہو، چاہے جبل رضوی میں ہو، چاہے طائف کے قریب ہو، چاہے کسی پہاڑ پہ ہو، وہ ہے تو زمین و آسمان قائم ہے اور ہم اور آپ زندہ ہیں. تو ایک مجلس تو ہوتی ہے، ایک مجلس اس سال بھی زمانے کے امام کے حالات پہ ہوگی، بلکہ اس سال بھی اس سال کی مجلس تو اس لیے بھی امام کے حالات پر ہوگی. ایک تو وہی جو میں نے عرض کیا جملہ کہ ہم احسان مند ہے، ہمارا ہر سانس مرہون منت ہے اس امام کا، لیکن دوسری طرف دنیا کے حالات بھی اتنے تیزی کے ساتھ بدل بدل کے اس منزل کی جانب جا رہے ہیں جہاں اس یقین کے باوجود کہ امام کے ظہور کی تاریخ معین کرنا حرام بھی ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا قرار دیا گیا، یہ تاریخ اگر کوئی معین کرے وہ یقیناً صادق نہیں ہے، کاذب ہے. اس یقین کے باوجود دل کو یہ اطمینان بڑھتا جا رہا کہ یہی وہ حالات ہیں جس کا تذکرہ کر کے معصوم نے فرمایا کہ اس میں میرا بیٹا آئے گا، تو حالات کی وجہ سے اس عنوان کی طرف گفتگو کا دل چاہ رہا، لیکن اگر ایسے حالات نہ بھی ہوتے تو کیسے ممکن تھا کہ میں اپنے زمانے کے امام کا ذکر ایک مجلس میں نہ کروں؟ تو وہاں شاید اس جملے کے دوسرے حصے کی وضاحت. اب آپ لوگ کنفیوز ہو گئے ہوں گے کون سا جملہ کون سا دوسرا حصہ. بہت پہلے میں نے بات کی کہ امام کا لقب صادق ہونے کی دوسری وجہ زمانے کے امام کے بارے میں. اب تو انہوں نے بھی اپنی غلطی مان لی جنہوں نے ڈرامہ بازی کر کے ساری دنیا کو دو سال پریشان رکھا. شاید آپ بھول گئے کیونکہ آپ میں سے اکثر لوگ عقیدت میں صفیہ پہ آ کے بیٹھتے، لیکن دو سال سے ایک ہنگامہ تھا نا کہ 2012 میں دنیا ختم ہو رہی ہے، 2012 میں قیامت آ رہی ہے، 2012 کے بعد انسان نہیں رہے گا. دلیل کیا ہے؟ مایا قوم کا کیلنڈر. دلیل کیا ہے؟ ہالی ووڈ کی بنی ہوئی ایک فلم. ہمارے عقیدے ایسے پیچیدہ نہیں ہوتے کہ فلموں کی بنیاد پہ بنائے جائیں، ہمارے عقیدے ایسے نہیں ہوتے کہ کسی جنگلی اور وحشی قوم کے کیلنڈر کو دیکھ کے بنائے جائیں. ہمارا عقیدہ قرآن ہے، ہمارا عقیدہ حدیث معصوم ہے، لیکن اتنے سارے لوگ اس پروپیگنڈے میں آ گئے تھے. آپ کو معلوم ہے جب میں اپنی مجالس میں کوئی بات کہتا ہوں تو 99% میرا مقصد ہوتا ہے صاحبان ایمان. لوگ کہتے ہیں مولانا یہی بات تو آپ کی بہت پریشان کر رہی، دوسرے آتے ہیں تو دوسروں کو سنا کے چلے جاتے ہیں، آپ آتے ہیں تو آپ تو ہم ہی کو سنانے لگتے. تو جب میں کہتا ہوں کہ ہمارے عقیدے ایسے نہیں ہیں لیکن کتنے سارے لوگ پریشان تھے، تو اس کے اندر اپنے مومنین کی بات کر رہا ہوں. دو سال دنیا میں جا گیا مولانا، اگلے سال قیامت آ رہی، مولانا 2012 کے بعد دنیا ختم ہو رہی، کہاں سے یہ انکشاف ہوا؟ کہا جی وہ مایا قوم کا کیلنڈر، آپ کے پاس قرآن نہیں ہے جو آپ کو کیلنڈر دیکھنے کی ضرورت پیش آئی، آپ کے پاس امام معصوم نہیں ہے جو آپ کو وہ کیلنڈر دیکھنے کی ضرورت پیش آئی، قرآن نے کتنی جگہ پر، اب دیکھیں بات سے بات نکل رہی ہے لیکن ایک ابھی ترتیب ہے، کتنی جگہ پہ یہ کہا کہ مخمل میں کبھی ٹاٹ کا پیون نہیں لگتا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والو اسلام میں داخل ہو تو پورے طریقے سے داخل ہو، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا کہ آدھا لیا اسلام اور آدھا لیا اپنا معاشرہ، آدھا لیا اسلام آدھا لیا اپنی قوم اور برادری کے رسومات، آدھا لیا اسلام آدھا لیا اپنے گھر والے، پورا اسلام۔ مولا کا ایک جملہ سورہ احزاب کی آیت کی تفسیر میں، وہ جملہ ایسا ہے کہ جسے مکمل یا واضح بیان کرنے کا موقع نہیں، سن رہے ہیں تو سمجھ جائیے گا، ثواب کے نشے میں اس وقت غرق ہیں اور ثواب کا ایک مزہ آ رہا، تو انشاءاللہ وہ ثواب آپ کو بغیر سنے بھی مل جائے گا، کیونکہ آپ اس صفیہ پہ بیٹھے ہیں جہاں کہیں پہ شہزادی اور بی بی بھی تشریف فرما، تو خیر ثواب تو آپ کو مل جائے گا۔ مولا سے کہا، مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ حدیث۔ مولا نے کہا ٹھیک، لیکن مولا پتا نہیں کیا بات کہ آپ کے دشمن سے بھی مجھے بہت محبت، کچھ ایسے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو محبت ہی محبت ہیں، ہم کسی سے نفرت و برائی نہیں کرتے۔ اچھا ان کا دشمن آ جائے تو یہ فارمولہ نہیں چلتا، آل محمد کا دشمن آ جائے تو یہ فارمولہ چلاتے، جی ہم تو برائی والے ہیں ہی نہیں، ہم تو ہر ایک سے محبت کرتے، زندگی اتنی مختصر ہے کہ نفرت و دشمنی میں اس کو نہیں گزارا جا سکتا، یہ بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں کے کلام میں بھی دیکھا اور گفتگو میں۔ عجیب جواب دیا مولا، یہ جواب بھی اس مجلس کا حصہ بنے گا جو زمانے کے امام کے بارے میں مجلس پڑھنے کا میرا ہر سال کی طرح اس سال بھی ارادہ، اب ارادہ اور رب کو پہچانا بھی ہے ارادوں کے ٹوٹنے سے، اللہ کرے کہ یہ ارادہ نہ ٹوٹے۔ لیکن ایک جملہ مولا نے عجیب لفظ استعمال کیا، مولا نے کہا اس وقت تو کانا ہے، یا دونوں آنکھیں اپنی پھوڑ کے مکمل اندھا بن جا، اور یا پھر اپنی دونوں آنکھوں کی بینائی لے کے صاحب بصیرت بن جا۔ اندھے پہ پھر بھی رحم کیا جاتا ہے، کانے کی تو کوئی شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ مولا نے کہا تو کانا ہے، ایک آنکھ سے ہدایت ایک آنکھ سے گمراہی، اور ہمارے یہاں امام کے حوالے سے سب سے زیادہ جو لفظ مشہور ہے خود امام کے بعد، وہ کانا دجال۔ کیا چیز دجال کو کانا بناتی ہے، یہ آنکھ کے کوئی اور چیز؟ مولا نے بتایا کانا ہمیشہ اس کو نہیں کہتے جس کی ایک آنکھ نہ ہو، اسے بھی کہتے جو دو مختلف اور متضاد نظریات کو لے کے چلنا چاہے۔ یہ قرآن نے اسلام کے حوالے سے پہلے اعلان کر دیا، اسلام میں پورے داخل، آدھا آدھا اسلام نہیں چلے گا، 50-50 وہاں چلتا جہاں پہلی چیز میں کوئی کمی ہو، پہلی چیز میں کوئی خرابی ہو، پہلی چیز آپ کی ضروریات پوری نہ کر پا رہی ہو، اسلام میں کیا خرابی نظر آ رہی، کیا چیز اسلام کے پاس نہیں، آپ کے کس مسئلے کو اسلام حل نہیں کر رہا، کہاں پہ آپ کو اسلام میں کوئی کمی نظر آئی کہ ہاں 1400 سال پہلے کے عرب بدوؤں کے لیے تو اسلام صحیح تھا، آج 21ویں صدی کے پڑھے لکھے انسان کے لیے اور اتنی جدید ٹیکنالوجی والے کے لیے اسلام اچھا تو ہے، فلا چیزیں اس میں کم ہے، ایسی کوئی چیز، کوئی چیز ایسی ہے جو اسلام کے پاس نہ ہو؟ ملایا جوڑ پیون اس وقت لگایا جاتا، اگر میرا یہ کپڑا یہ شیروانی ٹھیک ٹھاک ہے میں اس پہ پیون نہیں لگاؤں گا، وہ فیشن کے تحت لگتا، آج کل سب سے مہنگی چین وہ ہوتی ہے جسے پھاڑ دیا جاتا، ذرا سی گھٹنے کے پاس سے پھٹی ہے، ذرا سی ٹانگ کے پاس سے پھٹی ہے، خیر کہاں، وہ فیشن ہوتا ہے، وہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، ضرورت اگر واقعات یہ پھٹا ہوا لباس ہے تو پیوند لگے گا۔ اسلام کہاں سے نامکمل، کیا چیز اسلام میں ایسی जिसके लिए हमको जरूरत पड़ रही है 50-50 की, और 50-50 भी बड़ा अजीब, 50-50 भी बड़ा अजीब है। देखिए हमारी शरीयत में तो खरगोश का गोश्त मसलन हराम, मसलन क्या मसला, लेकिन आम बात हो रही है दुनिया की बड़ा अच्छा गोश्त माना जाता, बहुत लोग कहते हैं बड़ा लजीज है। यही तो दुनिया को हम जैसे अजाब कब्र पढ़ने वाले दक्यानुसी मुल्लाओं पर एतराज, आप लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि फला चीज हराम है, कभी खा के देखा है आपने, कभी पी के देखा है? हाय जालिम तूने पी ही नहीं, पीने के बाद बताइए अब क्यों, अब हराम है कि नहीं है? हमारी शरीयत में नशे के आलम में फतवा नहीं दिया जा सकता, बोले कहते जवाब पी के तो देखिए। अच्छा एक दफा, एक दफा तो पीके देखिए तब पता चलेगा। तो खैर अब ये कुछ जरा सी बातें मौजू के तहत लेकिन वक्त से पहले आ गए, तो रक्त नहीं मिल पा रहा है, मुझे रक्त मिलाना है। खुलासा ये बड़ा कहा जाता है बड़ा मजेदार गोश्त, एक रेस्टोरेंट पे बोर्ड लगा था यहाँ खरगोश के गोश्त के बर्गर मिलते या खरगोश के गोश्त का खाना मिलता। करीब से कोई साहब गुजरे, उन्हें जरा शक हो गया, खाना खाया तो और शक बढ़ गया, ये खरगोश का गोश्त तो नहीं लग रहा। मालिक के पास गए, उसने कहा भाई देखिए आज की दुनिया में पूरी खालिस चीज कहाँ मिलती, मैं खरगोश जरूर खिलाता हूं लेकिन 50-50, ये इस्लाम का 50-50 का जवाब दे रहा हूं। अच्छा 50-50 का मतलब किसको मिलाते हो? कहा इसके साथ मैं गधे का गोश्त मिलाता हूं, बड़ा सस्ता होता है। ठीक है ठहरे, अच्छा गधे का गोश्त चले कितना मिलाते हो? कहा 50-50। क्या मतलब? हमारे जहन में तो ये है कि अगर 2 किलो तो 1 किलो गधा 1 किलो खरगोश, कहा नहीं एक खरगोश और एक गधे को मिलाता हूं, ये 50-50 होता। हमारे बाद घरानों में 50-50 इस्लाम भी इतना रह गया है, खाली कलमा लिया है इस्लाम से, खाली नमाज और रोजा लिया है इस्लाम से, बाकी हर चीज गैर इस्लामी है, शादियां गैर इस्लामी, मौत गैर इस्लामी, बच्चे की विलादत के मौके पे तकारीफ गैर इस्लामी, वालिदैन दोस्त रिश्तेदार सिला रहमी हर चीज गैर इस्लामी। इस्लामी क्या है? कहा कलमा पढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, 4 बीवियां रख ली हैं, ये है 50-50। इतना सा इस्लाम लिया, इतना बड़ा अपनी बरादरी और अपने माहौल को लिया और कहा मुसलमान है। कुरान ने कहा कि कतन 99% इस्लाम हो और 1% गैर इस्लाम हो वो भी कबूल नहीं है, पूरे इस्लाम में दाखिल। मगर माया कौम का कैलेंडर, मैं आपको वापस लेके आ जाऊं कि कहां से मैं सड़क से उतरा था वापस आ रहा हूं क्राउन लगा के, तो आप माया कौम का कैलेंडर, हम मोहताज नहीं। और ये याद रखिए, ये भी ये तो आपको मालूम, यानी मालूम तो सब कुछ है, ये याद भी है कि आखिरी जमाने की एक यकीनी निशानी ये बताई गई कि हर आने वाले वक्त में हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, हर 15 दिन के बाद जुहूर ईमान की कोई तारीख बताई जाएगी। अब 2012 तो पोप ने भी कहा कि क्या नॉनसेंस, नवंबर में जो स्पीच की, कहा तुम लोग बेवकूफों और अहमक लोगों की बातों में फंस गए। लेकिन दूसरों ने माना 5 दिसंबर को जब सिर्फ 25 दिन रह गए हैं, और हमारे उलमा रिवायात की रोशनी में पहले दिन से कह रहे थे खबरदार माया कौन को, हॉलीवुड की फिल्म हो, किसी का नावल हो, कोई मैगजीन का आर्टिकल हो, जुहूर इमाम खुदा ही राज है जो किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, लेकिन निशानियां देखकर इत्मीनान बढ़ रहा। अब ये जो इत्मीनान बढ़ रहा है इसकी वजह से मुझे एक मजलिस इस मौजू पे पढ़ना पड़ेगी, लेकिन थोड़ा आगे जाकर आज की बात तो उस हदीस पर हो रही जिस इमाम की हदीस है, उनका लकब सादिक अपने जमाने की वजह से भी है और इमाम जमाना की वजह से भी इनको सादिक कहा गया, इनको छठे इमाम को इमाम जमाना की वजह से सादिक कहा गया, वो बात आती अभी सुनिए। हदीस फरमाते हैं, हदीस बहुत मशहूर लेकिन बहुत छोटी, इसलिए इसकी तकरार, फरमाया जो 4 चीजों को मना करता वो सब कुछ हो सकता है, हमारा शिया नहीं हो सकता। जो 4 में से किसी एक का इंकार करता वो सब कुछ होगा, हमारा शिया नहीं होगा।
پہلی چیز ہمارے جد کی جسمانی معراج. پیغمبر معراج پر گئے, سارے مسلمان مانتے ہیں کیونکہ قرآن میں ذکر ہے. لیکن بعض مسلمانوں کا مسئلہ یہ کہ وہی چیز وہ اپنے عوام کو بتا سکتے ہیں جس کی تصدیق سائنس کرے, اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو رسول اور امام نے کہا ہم اس کو مانتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آج اگر سائنس تصدیق نہیں کر رہی تو کل اپنی غلطی مان کے خود سائنس تصدیق کرے گی. ہم انتظار کرتے ہیں کہ سائنس اسلام کی تصدیق کرے, اور باقی لوگ اعلان کرتے ہیں کہ جو سائنس کہہ رہی ہے وہی اسلام ہے. وہ روزانہ اسلام بدلتے رہتے. تو سائنس 80 سال پہلے تک کہتی تھی کہ آؤٹر اسپیس کا سفر ناممکن ہے کیونکہ زمین کے چاروں طرف ایک خول ہے لوہے کی طرف, کون اسے توڑے اور باہر جائے, ہو ہی نہیں سکتا. کیا کرے, قرآن کہہ رہا ہے معراج ہوئی, حدیث کہہ رہی ہے معراج ہوئی, اور سائنس کہہ رہی ہے نہیں ہو سکتی. قرآن کو بدل دی, حدیث کو بدل دی. رسول خدا سو رہے تھے اور خواب میں دیکھا کہ یہ سب گھوم کے آ رہے ہیں. ایسی معراج تو ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں دن میں کتنی بار ہو جاتی ہے. اگر خواب کا نام معراج ہے, آج جب مغربی طاقتیں چاند پر پہنچی, مریخ پر پہنچی, آؤٹر گلیکسیز میں پہنچی, کہ یہ تو ایک بچوں کا کھیل بن گیا. کہا نہیں نہیں, ہمارے رسول تو 1400 سال پہلے یہ معراج کر کے آئے تھے. انہیں کوئی قباحت نہ ہوئی عقیدہ بدلنے میں, اور ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں, پہاڑ ٹل جاتا ہے ہمارا عقیدہ نہیں بدلتا ہے. 1400 سال سے امام نے کہا, سائنس مانے کہ نہ مانے, ہمارے رسول جسمانی وجود کے ساتھ آسمان پر گئے تھے. جو اس پر یقین نہیں رکھتا وہ شیعہ نہیں. ذرا سوچی, قرآن ہے مکمل, اسلام ہے مکمل, سائنس ہے نامکمل. نامکمل چیز سے مکمل چیز کو کبھی نہیں پہچانا جا سکتا. زمنی میں اتنا ہی جوش آپ سے چاہوں گا اسی حدیث کے دوسرے اور تیسرے جملے پر بھی. حدیث تو ایک ہی حدیث ہے, معصوم تو ایک ہی معصوم ہے, الفاظ تو ایک ہی الفاظ ہیں. جتنا جوش آپ نے ابھی دکھایا اتنا ہی جوش دوسرے اور تیسرے جملے میں بھی دکھائیے. فرماتے ہیں کہ جو چار چیزوں کا انکار کرے گا ہمارا شیعہ نہیں, جو ہمارے رسول کی معراج جسمانی کا انکار کرے, جو منکر و نکیر کے سوال کا انکار کرے, جو عذاب قبر کا انکار کرے. وہی امام کہہ رہا جس کے معراج جسمانی کے مسئلے کو آپ نے اتنے جوش